السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ السجدہ آیت نمبر 15. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. سبحان اللہ. جیسے کہ پیچھے ہم نے ان لوگوں کا ذکر پڑا تھا جو کافر تھے، فاسق یا مجرم لوگ تھے، تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور چونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلائے رکھا، لہٰذا اس دن اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دے گا. اس کے برعکس، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر فاسقین اور مومنین کا موازنہ کیا گیا ہے سورے میں، جو مجرم ہوں گے اور جو مومن ہوں گے، جو شک میں پڑے ہوئے تھے اور جو یقین رکھتے تھے، تو دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کا کیا حال ہوگا اور مومن لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو انما یؤمن بآیاتنا الذین، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، ازا اور جب ذکرو، جب ان پر ذکر کیا جاتا ہے یا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ ذکرو بہا خروا سجدن، سجدے میں گر پڑتے ہیں. وسبحوا، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد، ساتھ تعریف کے، ربہم، اپنے رب کی. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے آئیں تو جن کے دل میں تھوڑی سی بھی طلب، تڑپ یا رمق ہوتی ہے خیر کو حاصل کر لینے کی، وہ ضرور اس خیر کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، لپکتے ہیں اور اسے آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو بے اختیار جھک پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہمارے رب کا کلام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ حبش نے کچھ لوگوں کا وفد بھیجا تھا، کرسچنز کا، اہل کتاب میں سے، مکہ، جب انہوں نے قرآن سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی آنکھیں بھیگ پڑیں آنسوؤں سے. تو دراصل قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب انسان تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو مسلسل آنسو بہتے رہتے، تلاوت میں اس قدر رقت ہوتی کہ مشرکین مکہ کے بچے، عورتیں اور مرد جمع ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتے رہتے. اور قرآن مجید پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ سامنے والا جو سن بھی رہا ہو اس کو، تو اس کے دل پر گہرا اثر پڑے، اس کی آنکھیں بھیگ جائیں، یا اگر وہ رو نہیں سکتا تو اسے کم از کم اس کی فکر ہو جائے. جیسے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی دل سوز آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جسے سن کر کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور اللہ کی خشیت سے ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ قرآن سناؤ، تو جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت سننے لگے، تو کہا جاتا ہے کہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ وہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا سمجھتے تھے، کہ اس سے نصیحت حاصل کرنا. اور یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ اذا ذکروا بها، جب آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے. تو ہم جانتے کہ تکبر، یعنی عبادت میں بھی تکبر نہیں مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، عبادت کرنے کے بعد بھی عاجزی، جیسے کہ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام عبادت کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان کو اپنی عبادت پر زوم نہیں ہوتا. تو یہ نیک لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے. یہاں پر سجدہ بھی آیا ہے تو بہتر ہے کہ سن کر سجدہ کر لیں، اور اگر جو نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جھک جائیں کم از کم. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں تو اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اور سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی الاعلی، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، یہ ساری جتنی بھی تسبیحات ہیں ان سب کو کرتے رہنا، اور خصوصاً سجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کی تعریف بیان کرنا. تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حمد کرتا رہتا ہے، تکبر نہیں کرتا. جیسے کہ سورہ مومن میں آتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو اہل ایمان کا معاملہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی، ذلت اور مسکینی اور خشوع و خضوع کا اختیار کرتے ہیں. اگر عبادت میں تکبر کریں تو پھر اس کا مقصد کیا ہوگا، یا پھر وہ کہاں جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، تو عنقریب وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ تکبر انسان کو دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آنے دیتا. اور بعض اوقات کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بھی، کہ ہم سے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم تو روزانہ یہ کرتے ہیں، ہم تو روزانہ وہ کرتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہم سب یہ کر رہے ہیں. اگر کوئی تہجد گزار ہے، کوئی بہت عبادت گزار ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس کے فضل سے ہیں اور کس کے سپورٹ سے ہیں اور کس کی طرف سے توفیق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں. آگے دیکھیے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور تمع کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر ان بندوں کی مزید خصوصیت بتائی گئی ہے، جو مجرم نہیں ہے، جو متکبر نہیں ہے، جو کافر نہیں ہے، ناشکرے نہیں ہیں، بلکہ ایمان لانے والے ہیں، عاجز ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، خوف سے اس کو پکارتے ہیں. تتجافا، یہ جو لفظ ہے دراصل جیم فا واو یا جیم فا یا، چونکہ حروف علت آیا ہے آخر میں، تو اس وجہ سے آخر میں اکثر جگہ اس کے روٹ ورڈ میں اختلاف ہے. لیکن ایک کتاب ہے دراصل جس میں قرآنی حروف کے مادے، قرآنی الفاظ کے مادے بتائے گئے ہیں، اور بہت تحقیق کر کے کتاب لکھی گئی ہے. تو اس میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے جیم فا یا ہے. تتجافا، وہ الگ رہتی ہے، یا جب جمع ہو جائے گا تتجافا ہو گیا تو الگ رہتے ہیں. اس کی کچھ لوگوں نے جو معنی بتائے ہیں، ایک جگہ قرار نہ پکڑنا، بے قراری کی وجہ سے اپنی جگہ بدلنا یا اس جگہ سے الگ رہنا، یا پھر کسی نے ظلم بھی کہا ہے. اور ظلم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ نہ دینا، یعنی جہاں کے لیے ہے وہ چیز اس کو جگہ نہ دینا بلکہ کہیں اور رکھ دینا. تو چونکہ رات کا وقت انسان کے لیٹنے کا وقت ہوتا ہے اور پیٹ بستر پر لگی رہنی چاہیے، تو چونکہ وہ اپنی پیٹ وہاں نہیں رکھتے، کہیں اور اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کے معنی ظلم بھی کیے گئے ہیں. تو یہ جو نیک لوگ ہیں، ان کی پیٹھیں ان کے اپنے بستروں سے دراصل الگ رہتی ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، بلکہ کچھ حصہ رات کا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لگاتے ہیں. بہت ہی پیاری آیت ہے یہ. اور دیکھا جائے تو آج کے پورے سبق میں یہی ایک آیت ہے جسے ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ویسے تو الحمدللہ قرآن کے ہر لفظ میں بہت سارے معنی پنہا ہے، پوشیدہ ہے، ہر لفظ اپنی وضاحت اس کی ایک الگ ہو سکتی ہے اور وہ وقت چاہتا ہے. لیکن خصوصاً ہم جیسے لوگوں کو جن کے پاس کچھ اور تو کوئی سرمایہ ہے نہیں، اپنے پاس ہمارے پاس کوئی توشہ ہے نہیں، لیکن یہ ایک عبادت ایسی ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں، کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب اور مطلوب نہیں ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اس سے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے انسان کام کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آ کر ایسا نہیں کہ ہمارا ہاتھ بنتا ہے، یہ تو غلط بات ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ انسان کام وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام ہوتے ہیں. یعنی تہجد پڑھنے سے انسان کے اندر وہ ملکہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ برائیوں سے بچنے کی ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، چونکہ وہ قرآن بار بار پڑھتا رہتا ہے. تو لہٰذا تہجد میں جب انسان قرآن پڑھے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، تنہائی کا عالم ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، صرف اس کا رب اور وہ، دونوں کے درمیان راز و نیاز ہوتے ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے سے. تو پھر جب قرآن میں اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے، ایک انچ بھی ادھر ادھر ہٹتا نہیں ہے. تو یہی ایک خاص سمجھیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اپنے بندے کے لیے، کہ جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جو اپنی پیٹھ بستر سے الگ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں. پھر ہر کام اس بندے کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، جو عاجز بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں، جن کے اندر غرور تکبر نہیں ہے، جو مجرم نہیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے حضور رات میں سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھا تھا، ان کی پیٹھ بستر سے الگ رہتی ہے. سبحان اللہ، اتنا پیارا جملہ ہے یہ کہ کوئی اور طریقے سے بھی بتایا جا سکتا تھا کہ وہ اٹھ کر رات میں نماز پڑھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، کتنے پیارے انداز میں بتایا گیا. اور یہی قرآن کریم کا اعجازی انداز ہے، سبحان اللہ، کہ ہر لفظ اپنی جگہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ گویا کہ ایک موتی ہے، ایک ڈائمنڈ ہے، جو برابر اپنے خانے میں فٹ ہے، یہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو تتجافا جنوبہم، کہ الگ رہتی ہیں ان کی پیٹھیں، ان المضاجعی، ان کے بستروں سے، ان کی خوابگاہوں سے. یدعون، پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، خوفن و طمع، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی راتیں عیش و عشرت میں نہیں گزرتی، گہری نیند میں نہیں گزرتی، کہ جو کہتے ہیں نا ہم کہ گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں، یا عیش و عشرت کی محفلوں میں نہیں گزرتی کہ وہ لوگ رقص و سرود میں اور اس میں جو ہے راتیں گزاریں، یا راتوں کو دادے عیش دیتے پھریں، اس کی بجائے بلکہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا حال دنیا پرستوں کا سا نہیں ہوتا، کہ جن کو دن میں محنت کرنے کے بعد رات میں آرام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے وہ لوگ ناچ گانے اور شراب نوشی کی محفل یا کھیل تماشوں کی تفریحات سے اپنا دل بہلاتے ہیں، بلکہ یہ نیک بندے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے دن بھر کے فرائض انجام دے کر جب وہ فارغ ہوتے ہیں، تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں، اس کے خوف سے کانپتے ہیں، اور اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ان کی راتیں کیوں گزرتی ہیں، خوف سے کانپتے کیوں رہتے ہیں، امید کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ امید اور خوف دونوں ہیں. اور آپ دیکھیں، جب ایمان کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ خوف اور امید والا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف بھی ہو اور اس کی ذات سے امید بھی ہو، تو یہی دراصل ایمان ہے. تو وہ دراصل جہنم سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو نافرمانی میں وقت گزارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی عبادت میں رات گزارتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈر کر اور جنت کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور یہ عبادت جو کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھ کر ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل میں کچھ کمی نہ رہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے کرتے انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو، کسی چیز کی کمی نہ رہ گئی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کو امید ہوتی ہے، حسن ظن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کا بھی انہیں خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ عزوجل سے حسن ظن نہ رکھتا ہو. مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پر اس سے مراد دراصل نماز تہجد ہے، یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل اور تہجد پڑھنا، توبہ اور استغفار کرنا، تسبیح، تحمید اور دعا اور الہا اور زاری کرتے رہنا. تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے غصے، اس کے غضب اور اس کے مواخذے کے عذاب سے اور مواخذے سے اور عذاب کے ڈر سے روتے بھی رہتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں. تو وہ بے پرواہ اور بے عمل لوگ نہیں ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کا شیوا ہوتا ہے نا کہ عمل سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اتنا خوف اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں اور خوف بھی ساتھ میں رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد کی ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے، اور خصوصاً جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی صفت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اور تہجد کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، کئی فائدے ہیں تہجد کے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر یکسوئی پیدا ہوتی ہے، وہ فوکس ہو جاتا ہے اپنے ہر کام کے لیے۔ اسی طرح سے تہجد کی وجہ سے اس کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ایک طرح سے ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح نفس کا تزکیہ تہجد سے ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ نیند اس وقت بہت گہری ہوتی ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان کا دل کسی حال میں اٹھنے کو نہیں چاہتا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ تو خصوصاً تہجد سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بنیں، ہمارا تزکیہ ہو، ہماری تربیت ہو، تو اس کے لیے تہجد بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تہجد کا مطلب یہ کہ نیند کو توڑ کر اٹھنا۔ تو بعض وقت بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، پڑھی جا سکتی ہے تہجد ویسے بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص جاگ رہا ہے تو لہٰذا اس کے لیے اٹھ کے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اصل مشکل کب ہے آپ بتائیے؟ جب گہری نیند سو جاتا ہے انسان، اس نیند سے اپنے آپ کو، نیند کو توڑ کر اٹھنا، اس نیند کے غلبے کو پس پشت ڈالنا، اس کو ڈیفیٹ کرنا اور اٹھ کر کھڑے ہو جانا اپنے بستر سے۔ تو یہاں پر یہی والی بات ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی پیٹھیں بلند ہوتی ہیں۔ کچھ قرآن میں اس کے معنی ترفع بھی کیے گئے ہیں، یعنی بستروں سے پیٹھ بلند ہوتی ہے، یعنی بستروں پر نہیں رہتی، وہ اٹھ جاتے ہیں فوراً اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت ان کی بہت اچھی ہسٹری ہے، کبھی موقع ملے تو ضرور ان کی سیرت پڑھیے گا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ میں سے تھے، قرآن کی تلاوت سن کر ہی ایمان لائے تھے، اور پھر اس کے ایسے شیدائی بنے کہ ایمان لانے کے بعد قرآن کے ہی ہو کر رہ گئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے، تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی میں خوش الحانے سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک رات تلاوت کر رہے تھے کہ آسمان سے روشن قندیلیں نازل ہوتی نظر آئیں۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا معجزہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو فرشتے بالکل تمہارے قریب آ جاتے اور لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ سبحان اللہ، کیا حالت ہوگی تلاوت کیا بتائیے، کیا انداز ہوگا تلاوت کا، کیا سوز ہوگا اس تلاوت میں۔ آپ خود سوچیں کہ فرشتے اترے تھے سننے کے لیے روشن قندیلوں کی صورت میں۔ تو یہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے جو مانگے، ہے کوئی مجھ سے جو طلب کرے، ہے کوئی مجھ سے جو مغفرت چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور نیک لوگوں کی خصوصیت ہی بتائی گئی کہ مستغفرین بالاسحار، کہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور یہ تہجد سے بڑھ کر کسی اس میں نہیں ہو سکتا، کوئی قیام میں نہیں ہو سکتا۔ تہجد ایک ایسا وقت ہے کہ انسان سب فکروں سے آزاد ہوتا ہے، کوئی اور کسی کی فکر غالب نہیں ہوتی، کوئی اسے دیکھ رہا نہیں ہے، نہ گھر والے نہ کوئی، صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو تہجد کی ہم کو ضرور پابندی کرنی چاہیے، اور دین کی راہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی راہ میں جو بھی آپ جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکھنے کا عمل ہو یا سکھانے کا عمل ہو، یا اس راہ میں آپ لگے رہنا چاہتے ہیں، تو تہجد دراصل ٹونک کا کام دیتی ہے، ٹونک کا، یقین جانیے۔ جس طرح ٹونک انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، اس کو مضبوط بناتی ہے، اس کو ثابت قدم رکھتی ہے یا اس کے قدموں کو مضبوط بناتی ہے، تو اسی طرح سے تہجد بھی دین کی راہ میں استقامت عطا کرتی ہے۔ الحمدللہ آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں، کھڑے رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل چیز پھر مشکل نہیں لگتی۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر عورت غلوہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر شوہر غلوہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اب اگر ہمارے یہاں کے شوہر حضرات ہو، خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان کے، جیسے جہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ بیوی بالکل کچھ نہیں کر سکتی ہے، بیوی کو شوہر کے انڈر میں رہنا چاہیے، اب اگر تہجد میں شوہر کو پہلے ہی دن اٹھانے چلے گئے آپ، جیسے اگر آج حدیث سنی ہے اور آپ سوچیں کہ آج ہی چلو شوہر کو اٹھا دیتے ہیں کیونکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اور گیا سیدھا پانی کے چھینٹے مار دیے، اب آپ بتائیے کہ کیا وہ اٹھ کر تہجد پڑھیں گے؟ تہجد تو نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ پڑ جائے گی، تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ ضروری ہے، پہلے وہ ذہن بنایا جائے، پہلے فرائض کی پابندی ہو، پھر جب معلوم ہو کہ واقعی میں الحمدللہ شوہر نیکی کی طرف راغب ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، یا الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سے زیادہ نیک ہیں، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس نے خود پڑھی، اپنی بیوی کو بھی جگایا، اور اگر بیوی اٹھی اور اس نے اپنے شوہر کو بھی جگایا، اور اگر نہیں جاگ رہے تو پانی کے چھینٹے مارے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہمارے یہاں سب شوہر اور بیوی کو یہ توفیق نصیب ہو انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نمازوں میں تہجد کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو دونوں حدیث تھیں، اوپر والی حدیث ابو داؤد کی تھی اور اسے امام حاکم، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان نے بیان کیا ہے، اور امام نووی نے، امام ذہبی نے وہ صحیح کہا ہے اسے۔ اور تیسری والی جو حدیث ابھی سنائی کہ تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو لہٰذا کچھ لوگ اس کو فجر سے بھی منسوب کرتے ہیں اس حدیث کو، اور کچھ لوگ اس کو تہجد سے بھی منسوب کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں بھی جو ہے اس کا ہو سکتا ہے، ایکسپلینیشن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے دونوں بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ نیند سے جاگنے ہی بہرحال دونوں کے لیے بھی۔ اسی طرح بخاری ہی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ایسی طویل ہوتی تھی، اور اس کے طول و حسن کا کیا کہنا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ سے پوچھا کہ آپ تہجد میں اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، کہ آپ کے پاؤں سوج گئے تھے، تو اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ تو مغفور ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت، مغفرت، ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ تو آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اللہ کرے کہ سبھی لوگ ہوں، ہم لوگ کوشش کریں، دل میں ارادہ کریں، اور ابھی سے سوچ لیں کہ ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آج سے تہجد پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو۔ اور وہی والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا لمبا لمبا قیام آپ کرتے تھے، اتنی الہا اور زاری آپ کے اندر ہوتی تھی کہ بعض وقت ایسا ہوا کہ آپ نے ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کی، اور اتنی جو ہے الہا اور زاری کے ساتھ پڑھ رہے تھے، روتے جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر تھی، کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آپ نے شروع کی، آپ کا رکوع آپ کے قیام کے اتنا لمبا تھا، انہیں قیام کی طرح رکوع بھی کافی طویل تھا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ کا قومہ آپ کے رکوع ہی کی مانند تھا، اتنا لمبا آپ نے قومہ کیا، پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومے کی مانند تھا، یعنی وہ بھی کافی لمبا کیا، اور پھر جلسہ وہ بھی اتنی ہی دیر کا تھا، خوب اطمینان سے بیٹھ کر آپ نے کیا، اور آپ نے چار رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ پڑھی. یا اللہ، سوچے ذرا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوتا تھا. سبحان اللہ. پہلے والی جو حدیث تھی جس میں اللہ کے رسول وہ ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، وہ نسائی کی تھی، اور دوسری والی جو حدیث ابھی پڑھی ہے وہ ابو داؤد کی تھی. تو جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں، پھر صرف نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ مال میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، انفاق، صدقات، اور اس میں زکوٰۃ بھی دراصل شامل ہے، اور عام یعنی نفل صدقہ اور خیرات دونوں شامل ہیں. تو ایمان والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حسب استطاعت ضرور خرچ کرتے ہیں، اس میں غریب اور امیر کی کوئی قید نہیں ہے. یعنی اس میں یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ مالدار بندے جن کو ہم نے رزق دیا ہے، بلکہ وہ سارے بندے جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو غریب اور مفلس لوگ ہیں ان کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ وہ لوگ صدقہ نہ کریں. جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی رات بھر باغ میں پانی کی خدمت انجام دیتے رہے، کہ پانی سے سیراب کرتے رہے باغ کو، اور بدلے میں جو چند کھجوریں ملی ان کو وہ لا کر انہوں نے صدقہ اور خیرات کیے. تو غریب لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کرے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا النار ولو بشقۃ التمر، کہ آگ سے اپنا بچاؤ کرو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب جو لوگ یہ کام کریں گے، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اب دیکھیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ سامان مہیا کر رکھا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. سبحان اللہ. بہت پیاری آیت ہے. یہ جو قرۃ اعین کا لفظ ہے نا، کولنس آف آئیز، آنکھوں کی ٹھنڈک، دراصل عربی میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی کو بہت ہی اچھی دعا دینا ہو تو اس کے لیے کولنس آف آئیز یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا دی جاتی ہے. اور کوئی اگر بہت پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، کوئی بہت مصیبت میں ہے، تو دراصل وہ ایک طرح سے عذاب میں گرفتار ہے، تو اس کے لیے اپوزٹ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. اور تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرۃ اعین کا لفظ آتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہاں پر کیا دعا بتائی گئی تھی اور سکھائی گئی تھی؟ کہ اے اللہ تعالیٰ، ہماری بیویوں کو، یا اگر بیویاں ہیں تو شوہروں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشور امام بنا. یعنی یہ اولاد سے، اگر زوج ہیں تو زوج ایک دوسرے سے، انہیں تکلیف نہ پہنچے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے وہ. تو دراصل یہ بہت مشہور جملہ ہے عربی زبان کا، اسی لیے چونکہ وہ راتوں میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، چونکہ وہ نفل صدقہ چھپ چھپا کر دیتے تھے، تو لہٰذا ان کے لیے جنت میں جو سامان ہے، جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، جو انعامات ہیں، وہ بھی سب سے چھپا کر رکھے گئے ہیں. بھلا ایسی ویسی چیز تو نہیں دی جا سکتی نا ان لوگوں کو کہ جو ہر جگہ روڈ پر مل جائے، ہر کسی کی نظر پڑ گئی ہو جس پر، جو پڑے پڑے ڈسٹ زدہ ہو گئی ہو. نہیں، ان کے لیے تو جنت کا ایسا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. حدیث میں آتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد، مختلف طریقوں سے ابو ہریرہ کی ایک روایت نقل کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہنے لگے کہ اگر تم چاہو، یعنی دلیل کے طور پر، تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفیا، یہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی، تو یہی والی آیت کی تشریح میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر رکھا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو اس نے اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں, جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اب پھر یہاں پر سوال کیا گیا ہے, افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی فاسق اور مومن دونوں, چونکہ دونوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے, لہذا دونوں کا انجام بھی مختلف ہے. ایک بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے, ایک اللہ تعالی کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے. ایک نفس کا بندہ اور غلام ہے, خواہش کا بندہ اور غلام ہے, دوسرا اللہ تعالی کا بندہ اور غلام ہے. اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت پر روکے رکھا ہے. ایک دن رات اپنے دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے, اس کی ساری محنتیں ساری کوششیں دنیا کے لیے ہے. اور دوسرا یعنی جو مومن ہے وہ اپنی ساری محنت اس کی ساری تگودوت آخرت کے لیے ہے. تو دونوں کا انجام بھی بھلا پھر کیسے یکساں ہو سکتا ہے؟ جب دونوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں تو دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. دونوں بالکل الگ ہیں. تو ایک فاسق ہے, ایک مومن ہے. ایک اطاعت گزار ہے, ایک نافرمان ہے. ایک بغاوت پر آمادہ ہے, دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے. تو جب دونوں کا طرز و فکر, انداز, عمل سب مختلف ہے, جدا گانا ہے, تو لہٰذا دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں, ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. سبحان اللہ. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ جنت. یعنی وہ جنت محض ان کے لیے سیر گاہیں نہیں ہوگی کہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں اور واپس آ جائیں, بلکہ ان کی قیام گاہیں بھی ہوں گی جہاں ہمیشہ ان کو رہنا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دنیا میں ہم پکنک کے مقامات پر جاتے ہیں تو جا کر تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر, لیکن یہ جنت ایسا ٹھکانہ ہوگی جو بطور مہمانی, بطور ضیافت کے ہوگی. نزولن کا لفظ آیا ہے اور مہمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر جنت الماوا آیا ہے, ٹھکانہ. تو یہ سیرگاہیں جہاں سے آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں, تو یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملے گی کہ اچھا اب دل چھوٹا ہو رہا ہے کہ واپس جانا ہے, نہیں, بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. سبحان اللہ. لیکن کس لیے ہوں گی؟ بما کانوا یعملون, کہ بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. تب آپ سوچیں ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو یہ جنتیں ملے گی, تو پھر ہمارے کون سے اعمال ہیں ایسے جسے ہم وہاں پر سمجھ سکتے ہوں کہ وہ ہمارے لیے قابل قدر ٹھہریں گے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. ہم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ ہمارا کون سا عمل ہے. آج دنیا میں ہم کتنا بھاگتے ہیں نا, کتنا پیچھے بھاگتے ہیں. جیسے کہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا, جیسے ابھی کل ہی اتفاق سے ایک حفظ کا حلقہ چلتا ہے کلاسز, تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا. اس میں اسپیشلی یہاں پر انڈین ایمبیسی میں اسکول میں حفظ کی کلاسز رکھی گئیں شام میں بچیوں کے لیے. تو پہلے 200 لڑکیاں آئیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے صرف 4 مہینے میں کم ہو کر وہ 75 لڑکیاں رہ گئیں. تو پتہ نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کیا ہم مطلب سمجھ ہی میں نہیں آ سکا یہ راز کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں. ہم شروع میں اتنے جذبات میں آ کر نیکی کی طرف آگے بھاگتے ہیں, لیکن ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. ہر جگہ دیکھنے میں آیا ہے, ہر جگہ قرآن کی کلاسز ہوتی ہے, ایک جمع غفیر ہوتا ہے لوگوں کا, لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے کیونکہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 100 میں سے 50 رہ جاتے ہیں, 200 میں سے 100 رہ جاتے ہیں, اور بعض اوقات تو صرف 10-15 رہ جاتے ہیں. یعنی کورس ختم ہوتے ہوتے, قرآن پڑھاتے پڑھاتے, پڑھتے پڑھتے, آخر میں تو بس چند لوگ رہ جاتے ہیں. تو ہمارے اندر وہ استقامت کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آج عمل کا موقع ہے, اور اسی عمل کی وجہ سے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے کچھ عمل کیا ہوگا. اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ساتھ میں ہوگا ان کے بھلا؟ تو وہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی آج ہم لوگوں کے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور استقامت کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے والا بنائے, جمے رہنے والا بنائے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا اعیدوا فیہا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں پر فسق کی بات آئی ہے، اور فاسق دراصل وہ نافرمان ہوتا ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے۔ یہاں پر کافر نہیں کہا گیا، تو فاسق کوئی بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی، مسلمان بھی، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا جائے اور اطاعت سے باہر نکل جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ عذاب اکبر تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، جو ان کو ان کی نافرمانی اور فسق کی بنا پر دیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتے کچھ علماء نے اس سے مراد جو ہے زندگی میں آزمائشیں جو آتی ہیں، بیماریاں ہیں، المناک، حادثے، نقصانات، اس کو لیا ہے، زلزلے، سیلاب، وفائیں، قحط، فسادات، لڑائیاں، یہ ساری چیزیں، یا پھر اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو کفار مکہ تھے ان کو پے در پے شکست ہوتی گئی، اور خود ان کی جو اپنی اولادیں تھیں وہ سب اسلام قبول کرتی چلی گئیں، تو یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے عذاب تھا کہ جس چیز کی انہوں نے کٹر دشمنی کی، جس سے وہ ان اسلام سے دور بھاگتے رہے اور اس کی دشمنی میں مبتلا رہے، اسی اسلام کے آگے ان کی اولاد نے گھٹنے ٹکا دیے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے عذاب ہی تھا۔ تو دنیا میں آزمائشوں کا آنا وغیرہ یہ بھی ایک طرح سے اس میں آ سکتا ہے، لیکن اصل میں انسان کیسے سمجھے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، جو بھی آزمائش ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اگر مصیبت اور تکلیف انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو سمجھے کہ وہ عذاب ہے۔ اگر وہ آزمائش اور عذاب اگر وہ آزمائش یا بیماری انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے تو سمجھ لیجیے کہ وہ آزمائش ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیرے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو سب سے بڑی نشانی تو یہ قرآن تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی تھے۔ پھر کائنات میں اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، تب اگر ان کو دیکھ کر بھی انسان منہ پھیرتا ہے اور پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو قرآن میں جو پانچ قسم کے ٹاپک بیان کیے گئے ہیں، یا آیت جس کو کہا گیا ہے، یا جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے پانچ حصوں میں، تو ایک تو وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، جنہیں ہم آفاقی نشانیاں کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سورج، چاند، ستارے، یہ سب ہے۔ دوسری قسم کی آیت وہ ہیں جو انسان کے اندر کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے انسان کی تخلیق ہے، اس کے جسم کی ساخت ہے، اعضاء ہے، اس کی عقل ہے، جو قوتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سب ہیں، اس کو قرآن دراصل انفس کا نام دیتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ تاریخی واقعات ہیں جن سے ہمیشہ ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار کی اور اس کے رسول کی آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس کو قرآنی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، تذکیر بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح قرآن کے الفاظ و ذکرہم بھی ایام اللہ سے ماخوذ ہے۔ اور چوتھی قسم کی نشانی وہ ہیں جو مصائب کی شکل میں تنبیہ کے طور پر، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر، انسانوں کو چھوٹے عذاب کی صورت میں آتی رہتی ہیں، جیسے کہ ابھی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اور پانچویں قسم اللہ تعالیٰ کی وہ آیات ہیں جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء پر نازل کی، اور ان آیت میں دراصل انسان پر پہلے چاروں قسم کی آیت کو غور و فکر کرنے کے لیے پیش کیا جاتا رہا ہے، یعنی جیسے کہ قرآن ہے یا صحیفے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے، منہ پھیرتے ہیں، اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو اعراض برتتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ضرور انتقام لے کر رہے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر خطاب تو بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے یا آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر شک کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ان کو بتایا گیا کہ دراصل کتاب وہی کتاب ہے جو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اسی طرح کی کتاب تورات ان پر نازل ہوئی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی اور ان کے لوگوں نے ان کو مانا جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، تو پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو اس کتاب کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، جو کہ وہ مشہور ترین کتاب تھی اس وقت، لہٰذا اسی کا نام لیا گیا ہے۔ تو تم آخر ہمارے رسول پر کیوں شک کر رہے ہو؟ ایسی کتاب تو ہم پہلے بھی نازل کر چکے ہیں جو کہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور پھر ہم نے جب انہوں نے صبر کیا بنی اسرائیل نے تو اور ہماری آیت پر یقین کیا، تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے پھر کتاب ہی کو اپنا رہنما بنایا اور اسی کے ذریعے سے وہ لوگ ہدایت پہنچاتے رہے، رہنمائی کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کتاب کو دراصل رہنمائی کا ذریعہ بنایا گیا تھا، اور اسی طرح کی کتاب یہ تمہیں بھی دی جا رہی، یعنی قرآن، جیسے کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جو کفار مکہ تھے وہ بنی اسرائیل سے ناواقف تو نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ نبی مانتے ہیں اور مصر میں یہ نبی آئے تھے، اور بنی اسرائیل اس وقت بہت زیادہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کتاب دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے پھر ان پر سے تمام مصیبتیں ختم کی اور پھر ان کو اپنے فضل سے نوازا بنی اسرائیل کو، تو اسی کتاب کے ذریعے سے ہوا۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ اسی کتاب کے ذریعے سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو کچھ کرتے رہے دراصل، یعنی جب ہدایت ان کے اندر یہ کتاب موجود تھی تو جب تک وہ ہدایت پر رہے اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، لیکن جیسے انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈالا ان کے اندر اختلاف رونما ہو گیا۔ تو دراصل ان کے اندر جو فرقہ بندیاں پیدا ہوئیں، جو بنی اسرائیل میں یہودی اور نصرانی وہ لوگ بن گئے، تو اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہی دراصل ان کے اندر فرقہ واریت پیدا ہوئی، اور پھر اسی بنا پر دوبارہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا جو کچھ وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ سنتے نہیں ہیں، یعنی حالانکہ وہ لوگ خود دیکھتے تھے اور ان کو معلوم تھا، لیکن پھر پوچھا گیا ہے۔ تو تاریخ کے جو تجربات سے تم گزرے ہو، تم خود اتنے سفر کرتے ہو بزنس کے لیے، شام اور فلسطین، یمن، حبشہ کی طرف، تو تم خود دیکھ لو، تمہیں آس پاس لوگ دکھتے ہیں، علاقے تمہیں معلوم ہیں، اور وہاں کا ہر بچہ واقف تھا قوم عاد اور قوم سمود سے۔ تو جن قوموں نے انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم نے چل پھر کر دیکھا نہیں ہے؟ اور کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فتخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوجھتا؟ سبحان اللہ، یعنی آپ آگے اور پیچھے کی آیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ دراصل پیچھے جو موت اور زندگی کی بات کی گئی تھی، تو یہاں پر بھی دراصل یہ پانی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مردہ پڑی ہوئی زمین میں جان پڑ جاتی ہے پانی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر دراصل حیات بعد الموت، اسی پر دلیل دی جا رہی ہے۔ قرآن میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کلام میں یہ بات ایک ہی مقصد کے لیے فرمائی گئی ہے، اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر بھی زمین کی بات آتی ہے اور پھر اس کو جلا اٹھانا ہوتا ہے، تو دراصل یہی بتانا مقصود ہوتا ہے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دوبارہ زندگی بخشے گا۔ آج اگر اس کی موت واقع بھی ہو جاتی ہے تو کل وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا اللہ کے آگے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ افلا یبصرون، کیا تم سوچ سمجھ نہیں رکھتے، تمہیں کچھ سوجھتا نہیں ہے۔ وہ یقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينذرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون، ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی جب انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر وہ یہ سوال کرتے کہ ٹھیک ہے، جو عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، لے آؤ عذاب۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان پر جو عذاب آیا وہ بھی رسولوں کے انکار کی وجہ سے آیا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، اگر تم نے ایمان نہیں لایا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ پھر انہیں دلیل سے بات سمجھائی گئی کہ تم دیکھو مردہ زمین کی طرف کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمانی بارش برسا کر چشموں، نالوں اور وادیوں کا پانی نکال لاتا ہے، اور پھر وہی مردہ پڑی ہوئی زمین، بے آباد زمین، کس طرح سے لہلہا اٹھتی ہے۔ پھر اس کے اوپر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر عذاب بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ طوفان آ جاتا ہے یا کوئی پالا پڑ جاتا ہے، اور وہ ہری بھری کھیتی بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ تو جو بچہ بچہ رہا ہے، بھوس ہے، بھوسی ہے، وہ سب جانور کھا لیتے ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو آباد کیا اور وہاں سے سب کے لیے غذا کا سامان بھی مہیا کیا۔ تو پھر جب یہ ساری دلیلیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں تو آخر کار انہوں نے کہا کہ کب آئے گی وہ گھڑی؟ تو کہا گیا اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں۔ تو وہ یقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقین، ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے اسے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، کہ ایک قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، فیصلے کی گھڑی، فیصلہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس میں فتح سے مراد فتح ہی لیا ہے۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتح جو بدر کی فتح تھی وہاں سے آغاز ہوا تھا مسلمانوں کا، اور فتح مکہ وہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عرب کا علاقہ مسلمانوں کے زیر دست آ گیا تھا، تو وہ مین فتح تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب، یعنی جو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے، آپ کے رب کی مدد آپ کے لیے کب آئے گی جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سارے چھپے پھرتے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے، جہاں ایمان مقبول ہوگا نہ مہلت دی جائے گی، اور فتح مکہ کا دن مراد نہیں، کیونکہ اس دن تو طلقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا۔ لہٰذا یہی بات زیادہ قابل قبول ہے کہ یہاں پر دراصل آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی فتح مکہ کا دن نہیں، کیونکہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بھی ایمان لا رہا تھا اس کا ایمان قابل قبول تھا۔ تو یہاں تو بات بتائی گئی ہے کہ اس دن کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ یہ آیت کہاں کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں، کہ جس دن قیامت پھر قائم ہو جائے گی، حساب کتاب ہوگا، اس دن پھر کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض برتیے، اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیے، ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے جائیے، جو بھی آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے آپ انہیں بتاتے جائیے۔ اب جو بھی اس وحی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جو اس سے اعراض برتے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ کیونکہ دوسرے مقام پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ھو واعرض عن المشرکین، کہ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے کی جا رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، تو ان سے اعراض برتیے، انتظار کریے، اور انہیں بھی انتظار کرنے دیجیے، اس وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس پر استقامت بھی ہم کو عطا کرے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.